السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب سٹوڈنٹس کے بعد بیٹی تفسیر کے لیے انشاءاللہ الحمدللہ صرف سسٹر ٹی اے 39 آئی ہیں، شاید سسٹر تنویر ہیں، سسٹر اے کی سسٹر ریڈی ہیں ابھی. سب سٹوڈنٹس کہاں ہیں؟ سسٹرز آپ واپس آ گئی ہیں انشاءاللہ، دعا گئی ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ ریڈی ہیں سب. کون سی آیت پر ہم نے اسٹاپ کیا تھا، پوز کیا تھا ہم نے؟ تو تفسیر کی کون سی آیت پہ ہم نے پوز کیا تھا سسٹرز؟ سورہ حشر کی کون سی آیت پہ رکے تھے؟ ایکسلنٹ سسٹر ذریعہ نے لکھا، ماشاء اللہ گڈ. آیا ایک پہ، اب ہم وہاں سے کنٹینیو کریں گے. سب ریڈی ہو جائیں نوٹس کے لیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کو برا بلا کہتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ وہ اس دین کی روح کو سمجھیں گے. مشکلات میں جب وہ کام کریں، غلط بھی کریں، وہ پھر بھی اچھے ہیں. دیکھیے جب بھی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے نا، اپنے آغاز میں ہوتی ہے، کام کوئی بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا. کوئی چیز ہی نہیں، سسٹم ہے ہی کوئی نہیں، نظام ہے نہیں. لوگ کہتے ہیں لوگ ان کو تو کام ہی نہیں کرنا آتا، پتہ نہیں انہوں نے کیسے کام کیا. نہیں، ان کے درجے بہت ہیں، کیونکہ ان کو آتا بھی نہیں تھا، انہوں نے کرنے کی کوشش کی، انہوں نے قربانیاں دی. جب سارے سسٹم بن جاتے ہیں، جب ساری چیزیں اپنی جگہ پہ آتی ہیں، پھر تو لوگ سسٹم کے تحت آتے ہیں. شروع کے لوگ جذبوں کے تحت، تقویٰ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کسی بھی کام کے آغاز میں خدمت کے لیے آگے یا کام سے فائدہ لینے کے لیے آگے. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ سچے ہیں. ایسے لوگوں کی سچائی کی اللہ تعالیٰ یہاں گواہی دیتا ہے. جب ان کی بات ہوئی تو ساتھ ہی تذکرہ ہو گیا انصار کا. اگلی آیت انصار کے فضائل میں، ان کے بھی وسط نوٹ کر لیجئے. والذین تبوؤوا الدار، اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو دار ہجرت میں مقیم ہے. تبوؤوا کا لفظ بوؤوا جو بوی پیچھے ہم پڑھ چکے، جگہ دینا، ٹھکانہ درست کرنا. دار سے مراد دار ہجرت یا دار الایمان ہے، یعنی مدینہ منورہ. اس وجہ سے امام مالک مدینہ طیبہ کو باقی دنیا کے سب شہروں سے افضل قرار دیتے تھے. کہتے تھے کہ مدینہ اس لیے افضل ہے کہ یہاں سے اسلام پھیلنا شروع ہوا، یہاں پہلی اسلامی ریاست بنی، یہی پہلا جہاد ہوا، اور یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں وہ حالات نہیں بن سکے تھے جو مدینہ میں بنے. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جگہ دی ادار گھر میں. اب دیکھیے کہ تبوؤ کے ساتھ ہی دار کا لفظ آ گیا نا، اور آگے آ گیا ول ایمان، اور ایمان میں ثابت قدم رہے ایمان میں. من قبلہم، ان سے پہلے. کس سے پہلے؟ مہاجرین کی آمد سے پہلے بھی ان کے دلوں میں ایمان تھا، تبھی تو آنے والوں کو انہوں نے ویلکم کیا، تبھی تو انہوں نے ان کو مہاجر کا تانا دے کے اپنے سے دور نہیں کر دیا. کیوں کرتے ہیں محبت دوسروں سے؟ یحبون من ہاجر الیہم، یہ محبت کرتے ہیں ہر اس سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے. دل تنگ نہیں ہوتے کہ یہ کیا ہمارے ملک کے اندر آ گئے، انہوں نے تو ہمارے ملک کا حال خراب کر دیا، یہ تو کھلا ملک سے آ گئے، یہ تو مہاجر ہیں، ان کو سڑکوں پہ ڈال دو، کیا ضرورت تھی افغانیوں کو آنے کی، کیا ضرورت تھی انڈیا سے لوگوں کو آنے کی، کیا کیا. دل تنگ نہیں ہوئے، یہ اپنی کوٹھیاں بنگلوں پہ نہیں آتے تھے، یہ نعرے نہیں لگے کہ ہائے ہماری جاب ساری اب ان کو مل جائیں گی، ہمارا مال ان کو ہو گیا، یہ ہمارے ملک پہ بوجھ ہے. نہیں، تو حبون، یہ پسند کرتے ہیں ہر ایک اس کو جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی. اور اس کے بعد ان کے دلوں کا حال کیا؟ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی خلش اس چیز کے بارے میں جو مہاجرین کو دے دی جائے. اتنے ان کے کھلے دل پہ، اتنا ان کا دل بڑا تھا کہ یہ ہجرت کر کے آنے والوں کے ساتھ محبت کرتے تھے. عام دنیا کا مزاج اس سے بالکل مختلف ہوتا. اجڑے ہوئے خستہ حال لوگوں کو اگر مدد دیتے بھی ہیں لوگ تو زکات میں سے دے دیتے ہیں، اپنی اترن پکڑا دیتے ہیں جاؤ، اور ہر جگہ کہیں ملکی اور کہیں غیر ملکی اور کہیں مہاجر اور کہیں لوکل کی بات کر دیتے ہیں. لیکن انصار، ان کے دلوں میں ایمان تھا. یہاں کہتے ہیں کہ اخلصو یا تمکنو کا لفظ مخذوف ہے، کہ انہوں نے خالص کر لیا تھا اپنے دل کو، ان کے دل میں قرار پا چکا تھا ایمان. اور ایمان کے بغیر بندہ اپنے حقوق دوسرے کو دے ہی نہیں سکتا, اور دے بھی دیتے ہیں لوگ جذبات میں آ کے بعد میں قائم نہیں رہتے. قائم کے سینوں میں کوئی تنگی نہیں تھی. یہاں لفظ ہے حاجہ. حاج کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی محبت بھی ہو اور ضرورت بھی ہو. یعنی حاجہ کا لفظ کیا ہے؟ کسی چیز کی حاجت کا معنی کیا ہے؟ کہ اس سے محبت بھی ہو اور ضرورت بھی ہو, پھر بھی آپ دوسروں کو دیتے ہیں. اسی طرح حاج کانٹے کو کہتے ہیں, یعنی کانٹا نہیں ہے ان کے دلوں میں, اس تقسیم سے ان کے دلوں میں قطن کو خلش نہیں ہوئی. اصل میں اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے, آج پوری کر کے آپ کو بتاؤں گی. فرمایا کہ دل میں تنگی بھی محسوس نہیں کرتے کہ ان کو مل گیا, پلس وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور ترجیح دیتے ہیں ان کو اپنے اوپر. یہ انصار اتنے کھلے دل کے لوگ ہیں کہ ان مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں, جبکہ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اگرچہ خود شدید طلب میں ہو, حاجت میں ہو, خود بھوکے ہوں. خصاص بھوک کی اس کی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب پیٹ انتڑیوں کو لگ گئے, بہت پیٹ اندر چلا جاتا ہے اس حالت میں. ان کی یہ خوبی ہے کہ جب خود اتنے بھی بھوکے ہوتے ہیں کہ پیٹ اندر لگ چکا ہے, فقر اور فاقہ آ چکا, اس وقت بھی ایشار ان کے اندر اتنا ہے, اتنی ان کے دلوں میں دوسروں کی محبت ہے کہ اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں. اور اصل یہی بات ہے کہ وہ میں یوں کا شخص نفسی ہی, اور جس کو بچا لیا گیا, دیکھیے مجہول ہے, خود نہیں بچتا بندہ شخص سے, اللہ جس کو بچا لے. جو شخص سے بچ گیا, پیچھے شخص پہ بات ہو چکی ہے, جو اللہ کے راستے میں دینے کی بجائے بچانے والا بن گیا, جس نے اپنی ذات سے زیادہ اللہ کے دین کو آگے کیا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ فلاح پانے والے بامراد یہ ہوں. اب یہ ساری بات مہاجرین اور انصار کے سنس میں ہوئی. ایک تو اس کی جنرل سنس ہے, ان کی تعریف کر دی گئی عام حالات میں, لیکن اس کی خاص شان نزول ہے. ہوا کیا تھا کہ جب مال فیر ملا بنو نذیر غزوے سے, تو اب جب تقسیم کا وقت آیا تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ مہاجرین جو مکہ سے آئے تو انصار نے ان کو بہت کچھ دیا, رائٹ؟ ان کے پاس ان کی چیزیں جو یہ بالکل شروع میں ہو گیا, دو تین سال کے اندر ہو گیا, تو ابھی بہت سارے لوگوں کے پاس انصار ہی کی زمینیں تھی, انہی کے معاملات تھے, سب کچھ کرتے تھے. تو سوال پیدا ہوا کہ اب جو مال آیا ہے وہ کیا انصار کو دیا جائے, کیونکہ مدینہ کے رہنے والے وہ تھے, یا پھر مہاجرین کو دے دیا جائے کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا, یا دونوں کو بانٹا جائے. اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, میں آپ کو ایک حدیث کا خلاصہ سناتی ہوں, کہ جب مال فیح کی تقسیم کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ مہاجرین یا انصار کس کو دیں. تو اس وقت مہاجرین کے پاس نہ تو کوئی مکان تھے نہ جائیدادیں تھیں, یہ انصار کے مکانوں میں رہتے, انہی کی جائیدادوں میں محنت مزدوری کر کے گزارا کرتے تھے. جب بنو نذیر اور بنو قینقہ کے مال بطور فیح کے مسلمانوں کو حاصل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کے سردار ثابت بن قیس بن شماس کو بلا کر فرمایا کہ اپنی قوم انصار کو میرے پاس بلاؤ. یہاں سے آپ کو ایک اچھے لیڈر کی خوبی بھی ملتی ہے کہ بجائے اس کے فیصلہ کر دے, پہلے ان کو اکیلے میں بلا کے پوچھ لیا کہ میرے کس فیصلے پر تم خوش ہوگے, پر سب کو بلا لاؤ. انہوں نے پوچھا, یا رسول اللہ, انصار کے اپنے قبیلے خزرج کو یا سب انصار کو؟ آپ نے فرمایا سب کو ہی بلانا. جب یہ سب جمع ہو گئے تو رسول اللہ نے ایک خطبہ دیا جس میں حمد و صلات کے بعد انصار مدینہ کی اس بات پر مد و ثنا فرمائی گئی کہ انہوں نے جو سلوک اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ کیا وہ بڑے عزم اور ہمت کا کام تھا. یہاں پھر عمل کی بات نوٹ کیجئے کہ آپ آئندہ کسی کو نیکی پہ مائل کرنا چاہتے ہیں نا, تو اس کی پچھلی کسی نیکی کا تذکرہ کریں, تعریف کریں, انہوں نے اس وقت بھی کام کیا, انہوں نے اس وقت بھی دیا, اس طرح کی بات ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے مال آپ لوگوں کو دے دیے, اگر آپ چاہیں تو ان مالوں کو مہاجرین اور انصار سب کو میں برابر تقسیم کر دوں, اور مہاجرین بدستور سابق یعنی جیسے ہو رہا تھا پہلے آپ کے مکانوں میں رہتے رہے, اور آپ چاہیں تو ایسا کیا جائے کہ یہ بے گھر اور بے زر لوگ ہیں یہ مال صرف ان میں تقسیم کر دیے جائیں, اور یہ لوگ آپ کے گھروں کو چھوڑ کر الگ الگ اپنے گھر بسا لیں. سچویشن سمجھ آ رہی ہے کیسے ان کے دلوں کو چیک کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کے دلوں میں یہ خیال ہے کہ ہمارے گھر واپس ہو جائیں, ہماری جائیدادیں ہمیں دے دیں اور ان کو ادھر سے دیں, یا کیا کیا جائے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیفرنٹ آپشنز دی. یہ سن کر انصار مدینہ کے دو بڑے سردار حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی، ہماری رائے یہ ہے کہ یہ سب مال بھی صرف مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دیا جائے، پھر بھی اس کے باوجود وہ ہمارے گھروں میں رہتے رہے. سوچیے، بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جب مشکلیں ہوتی ہیں نا، جب جنگیں ہوتی ہیں، جب مال تھوڑا ہوتا ہے تو لوگ جڑے رہتے ہیں. ذرا مال آنا دکھتا ہے نا تو آنکھیں بدلنے لگتے ہیں لوگوں کی، وہ پھر ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں، کس کو کیا مل رہا ہے، کس کو کیا مل رہا ہے، مجھے کیا لینا چاہیے. انہوں نے کہا یہ بھی ان کو دے دیں اور ہمارا بھی ان کو دے دیں. یہ بات سن کر تمام حاضرین انصار بول اٹھے کہ ہم اس فیصلے پر راضی اور خوش ہیں. لیڈر بولا تو باقیوں کے بھی دل کھلے تھے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار اور انصار کے بیٹوں کو دعا دی اور ان مالوں کو صرف مہاجرین میں تقسیم فرمایا. کتنا بڑا حوصلہ اور کتنی بڑی جنگ ہو جاتی اسی وقت، خانہ جنگی شروع ہو جانی تھی کہ آگے یہ ہمارے مال لینے، دیکھو اب جنگ ہوئی، لڑے ہم اور پیسہ سارا یہ کھا گئے. کتنی گندی زبانیں بولتے ہیں لوگ بعض دفعہ دین کے نام پہ بھی. انہوں نے خوشی سے یہ کام کیا. انصار میں صرف دو حضرات تھے جو بہت ہی حاجت مند تھے، غریب تھے، ان کو ہی حصہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسے پتہ چلتا ہے کہ صرف انصار اور مہاجر کی بات نہیں، ضرورت کو دیکھا گیا. سہل بن حنیف تھے اور ابو دجانہ، اور اسی طرح سعد بن معاذ کو ایک تلوار دی گئی جو بہت معروف تھی، یعنی ابن ابی الخوقیق تھا، اس کی تلوار بہت ہی کچی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیڈر کو جسٹ آنر کے لیے دے دی کہ یہ آپ کے پاس ہوگی. کس کے دلوں میں اس وقت تجی نہیں ہوتی جس کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے. وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے. یہ جو لفظ ہے نا یوسرون، اس میں ایثار چھپا ہوا ہے، وہی لفظ ہے اثر. بندہ اپنے اثر چھوڑنا چاہتا ہے نا تو ایثار کرتا ہے کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے، میں نے کیا لے کے جانا ہے ساتھ، تو میں کیوں نہ دنیا میں ایسی نیکیاں کر لوں کہ میرے بات میرے آثار ان تک رہیں. اللہ کرے آج مسلمانوں کے دل اس طرح ایک دوسرے کے لیے جڑ جائیں. آج اگر دین اور دنیا کے نام پر بھی یہ کام ہونے لگ جائیں کہ لوگ اپنی ذات پہ دوسروں کو لینے لگیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد خیر آئے گی. یہ تو تھا اس آیتوں کا خاص واقعہ، لیکن کئی ایسے واقعات ہیں کہ جس میں انصار کے ایثار کی کہانیاں ملتی ہیں. ترمذی کی ایک روایت ہے ابو ہریرہ کی، اور اس آیت پہ خاص طور پہ تفاسیر میں آپ کو یہ ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص آیا، بھوکا تھا. بھوک کی کیفیت میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کچھ چاہیے. آپ نے اپنی ساری بیویوں سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا. سوچیے اتنے گھر تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اس پہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو کہا کوئی آج کی رات اس کی میزبانی کر دے، اللہ اس پہ رحم کرے گا. انصار میں سے ایک شخص ہے کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سعادت حاصل کروں گا اور اس مہمان کو میں اپنے گھر لے جاؤں گا. گھر گیا، مہمان کو بٹھایا، بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہے، دیکھو اس کی خدمت میں بخل نہ کرنا. بیوی کہنے لگی کہ با خدا میرے پاس تو بچوں کے کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں. بچے جذباتی، ہم تو بچوں کا رونا دیکھ ہی نہیں سکتے، ہم تو بچوں کی آنکھوں میں آنسو، اور وہ بھی بھوک کی وجہ سے. اللہ اکبر. کہنے لگے دیکھو بچوں کو بہلا کر سلا دو، بچے سو جائیں گے. انتظار کرتے بعض جگہ آتا ہے کہ پانی کا پتیلا رکھ دیا کہ پکتا رہے، بچے سوچ رہے ہیں کھانا پک رہا ہے، اور اسی طرح انتظار میں سب سو گئے. پھر کہنے لگے کہ جو کھانا ہے وہ ایک بندے کا بنے گا، تو ایسا کرنا کہ میں جب اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو تم دیا ٹھیک کرنے کے بہانے دیا بجھا دو، کیونکہ عرب لوگ بہت مہمان نواز تھے. اگر صرف مہمان کے آگے رکھتے، میزبان نہ کھاتا تو مہمان بھی نہیں کھاتا تھا، برا سمجھتے تھے اس کو. کھانا کھلا رکھتے تھے تاکہ مہمان دکھائے میزبان دکھائے. خیر وہی ہوا، کھانا رکھا، بیوی جو تھی وہ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے گئی اور بجھا دیا. ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے مہمان کے ساتھ منہ ہلاتے رہے، مہمان کو نہیں پتا چلا کہ یہ کھا رہے ہیں کہ نہیں. سوچیے اس وقت بہت آسان ہے جب پہلے ہی آپ چرغے تکے کھا چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جب خود انتڑیاں پیٹ کو لگی ہوئی ہیں، اتنی بھوک میں خود کچھ نہیں کر سکے، اور مہمان کو بالکل نہیں پتا چلا کہ میرا میزبان بھوکا. کھانا ختم ہوا وہ چلا گیا. اگلے دن جب صبح اٹھے رات میاں بیوی بھوکے سوئے بچہ بھوکے سوئے. نبی سلم کے پاس گئے تو اللہ کے نبی سلم مسکرائے فرمایا فلاں شخص اور اس کی زوجہ نے جو کام کیا اسے اللہ نے پسند کر لیا اور اس پر اللہ تعالیٰ ہنسے. اور پھر بتایا کہ وہی کے ذریعے بتایا گیا کہ آج کی رات آپ خود بھوکے رہ کے اپنے مہمان کو کھلا چکی. اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے ایک ٹائٹل ایک سرٹیفکیٹ بھیج دیا کہ ہر بندہ جو اپنی ضروریات کو پیچھے کر کے اللہ کے راستے کی ضروریات کو بڑھائے گا اللہ اس کو ہم المفلحون کا ٹائٹل دے گا. پہلے تو کہنے والے سوچے پھر سننے والے سوچے. ہمارا کیا حال ہے؟ یہاں کوئی کپڑے زیور کی بات نہیں ہے, بچوں کی شادیوں کے خرچ کی بات نہیں ہے, جو گھر بنانے کے لیے پیسہ جمع کیا اس کی بات نہیں ہے. یہاں بات ہے پیٹ کی بھوک کی جو ہر 6-7 گھنٹے کے بعد سامنے آ جاتی ہے, ایک ایسی ضرورت بن کے جس سے منہ ہی نہیں پھیر پاتے. گھروں کے خرچے دیکھ لیں, گھروں کے کھانے دیکھ لیں, کئی ہزار اٹھ جاتا ہے ہمارا صرف ایک مہینے کی گروسری پہ. اور جب اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو ہم اس وقت کتنی تعویلیں کرتے ہیں خود سے. کسی کو تو کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی, اندر ہی جنگ چلی ہوتی ہے, اندر ہی باتیں پڑی ہوتی ہیں کہ کیا کرو, ابھی یہ بھی خرچہ, ابھی وہاں جانا, ابھی سمر آ رہا, ابھی پاکستان جانا, ابھی شادی آنی, ابھی بس 2 سال تو رہ گئے بچے کی شادی کو, ابھی بس 6 سال تو رہ گئے اس بچے کے جاب پہ لگنے پہ اور اس کے میڈیکل میں جانے کے اور اس کی یہ کہانی اور وہ کہانیاں. ابھی سوچئے, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تاریخ بنائی. ایک جملہ لکھے کہ وہ لوگ تاریخ ساز تھے, ہم خود ساز ہو گئے. ہم آج خود کو بنا رہے ہیں, وہ لوگ تاریخیں بنا کے چلے گئے. انہوں نے کتنی کہانیاں کھول دی, ہم نے کیا کیا؟ اپنا تقابل کریں تو رونا آتا, اس آئینے میں دیکھنے کو دل بھی نہیں چاہتا جس میں وہ دیکھتے تھے. اسلام کی تاریخ ایسے ایثار سے بھری پڑی ہے اور اللہ کہتے وہ میں یوں کا بچا لیا گیا. اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر دل نہیں کھلتا, یہ میں نے اسما دیا. میں کہتی ہوں پیسے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اصل دعا کریں کہ توفیق مل جائے. اسباب کم نہیں ہے, توفیق کم ہے. دل نہیں کھلتا, اصل غنا دل کا غنا ہے, تونگری دل کی تونگری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الغنا بالمال, مال زیادہ ہونے سے دولت زیادہ نہیں آتی, بلکہ غنا کیا, غنا القلب. یہ وہ نعمت ہے جو اللہ کے فضل سے کسی کو ملتی ہے. شفقت کا جو لفظ ہے نا عربی زبان میں کنجوسی اور بخل کے لیے آتا ہے, مگر جب اس لفظ کو نفس کی طرف منسوخ کیا جائے جیسے کہ یہاں آیا شخص نفسی ہی, اس لیے صورت سے یہاں فرق ہے, وہاں صرف شخ تھا, یہاں شخ نفسی ہے. تو شخ جب نفس کے لیے آئے تو تنگ نظری, لکھیے گا یہ جملے, تنگ نظری, تنگ دلی, کم حوصلگی یعنی کم حوصلہ ہونا, اور دل کے چھوٹے پن کا ہم معنی ہو جاتا. اور یہ بخل سے وسیع تر لفظ ہے, بلکہ خود بخل کی اصل جڑ یہی ہے کہ تنگ نظر جو لوگ ہوتے ہیں نا, کم حوصلے والے, کوئی بڑا گول ہی نہیں لے رہے, حوصلہ ہی کوئی نہیں, کوئی چیلنج قبول نہیں کرتے, دل کے چھوٹے, ان کا مال خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا. آپ انسانوں کو پڑھنا چاہتے ہیں نا, یہ آپ کو قرآن سے الگ بتا رہی ہوں, اگر آپ فیس ریڈنگ انسانوں کو پڑھنا چاہتے ہیں ایک چیز ہمیشہ آپ پائیں گے, جس کا دل کھلا ہوگا اس کا ہاتھ بھی کھلا ہوگا. وسط نظر وسط قلب بھی ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ بھی لمبے ہوتے ہیں, اور دل کی گھٹن مال خرچ کرنے ہی نہیں دیتی. ایسے لوگ عموماً آنکھوں کو سکیڑ کے دیکھتے ہیں. آپ خود اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں, میں کیسے دیکھتی ہوں؟ ہمیں خود اپنے کچھ ایکشنز نہیں دکھ رہے ہوتے, لیکن جو عقل مند لوگ ہیں وہ صرف فیس دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اس بندے کا دل کھلا کہ بڑا. تو کعبہ میں یو قشق نفسی فولائی کہم المفلحین, ایسا شخص خود بھی دوسروں کا حق نہیں دیتا, دوسروں کو بھی نہیں دینا چاہتا. مال دینا تو دور کی بات ہے, ایسا شخص دوسروں کا حق مارتا ہے, اس کی خوبیوں کا اعتراف تک کرنے سے جی چراتا ہے. کیوں تعریف نہیں کرتا کسی ایسے کام کی کہ کہیں دینا نہ پڑ جائے؟ اس لیے کسی کی تعریف اس نہیں کرتا کہ کہیں میری تعریف میں کمی نہ ہو, خود دیتا تو دور کی بات ہے، دوسرا دے تو دل اس کا دکھتا ہے کہ اس کو دینے کی بجائے مجھے ہی دے دیتا. میں تو کہتی ہوں دل کی سب سے بڑی بیماری شوق ہے، یہی کولیسٹرول ہے، یہی انجائنا ہے، یہی ہارٹ اٹیک ہے. اللہ ماشاء اللہ، جس کا اللہ معاملہ کرے. ایسے بندے کو ہر بار دل پہ لگتی ہے، اوور سینسٹو فیل کرتا ہے. کھلے دل کے لوگ کبھی بڑے بڑے صدموں پہ بھی نہیں کھاتے. تنگ دل والا بندہ ذرا غم کی بات سنی دل کو لگا لی، دل کا درد شروع ہو گیا. کوئی پاکستان کی خبر سنی دکھی ہو گئے، کوئی کسی مال کا نقصان ہوا دکھی ہو گئے. بڑے دل کے بنیے پہاڑ آئے ہو گئے، بیماریاں ٹل گئیں، بھوکے نہیں مریں گے. گیا گھر جانے دو، کسی کا گھر گیا اس کا دل دھڑکن گر گیا. کسی کے شیئرز ڈاؤن ہوئے وہ بستر پہ آ گیا، یہ شوق ہوتا. میں تو کہتی ہوں اصل جیتے ہیں اس دنیا میں جنت کے مزے لینے والے کھلے دل والے، اصل وہ جیتے. اور اللہ ایسے لوگوں کی یہاں تعریفیں کرتا ہے. ایسے لوگ سب کچھ خود نہیں سمجھتے ہیں، دوسروں کو بھی دینا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک ہم المفلحون، فلاح پانے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین انسانی وصف کس کو قرار دیا؟ شوخ کو. جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اتقوا الشوخ، شوخ سے بچو، کیونکہ شوخ ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کرنے پر اکسایا، اسی نے ان کو ظلم پر امادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا، فجور یعنی گناہ کا حکم دیا اور انہوں نے فجور کیا، قطع رحمی کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے قطع رحمی کی. ساری باتیں بعد میں سن کے لکھ کے دیکھیے گا، جہاں بھی رشتہ داروں کے حق ہم نہیں دیتے شوخ کا پیچھے، اپنی نہیں پوری پڑتی ماں کو کیا بھیجو گے؟ بچیاں جوان ہو رہی ہیں، تمہاری بہنوں کی شادیاں ہی نہیں پوری ہو رہی، شوخ ہے. قطع رحمی کرتا ہی بندہ شوخ پہ ہے. شوہر کو ماں سے ملنے ہی نہیں دیتی عورت، شوخ ہے. بھائیوں کو بہنوں سے ملنے ہی نہیں دیتی عورت، شوخ ہے. دل میں تنگ نظری ہے، ہر وقت مرد پہ شک کر رہی ہے، یہ کسی اور عورت کے چکر میں، شوخ ہے پیچھے. یقین کریں مجھے اس وقت ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ دو دل ہیں. ایک دل ہے نا، جیسے آپ تصور میں لائیں دل کی بات، جیسے کوئی بھی برتن ہے تو اندر سے خالی ہے، کھلا ہے. لیکن ایک دوسرا دل ہے جو اندر تک گوشت کا لوتھڑا بن چکا ہے. شوخ بندے کو کسی کام کا نہیں رکھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے، ایمان اور شوخ نفس کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. آپ کہہ لیں کہ شوخ اتنا بھرتا ہے کہ دل پسیجا جاتا ہے کہ ایمان پچک کے باہر نکل آتا، ایمان کی جگہ ہی نہیں رہتی دل میں. ابو سعید خدری کا بیان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دو خصلتیں ہیں جو کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسری بدخلقی. مسلمان برے اخلاق کا نہیں ہوتا، لوگوں کو کھڑے ہو کے تانے نہیں دیتا، رشتی نہیں کرتا ان کی، اور نہ ان کو بخل کی بات دیتا. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ کیسے دل کھلے. وہ قوم جن کے کچھ نہیں تھا وہ بڑے دل کے بن گئے، اتنا دیا لوگوں نے، اتنا دیا انصار نے کہ مہاجرین جو آئے ان کو پتا بھی نہ چلا کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ آ گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سچی تعلیم ہے جو دل کے بخل کو ختم کرتی ہے. تاریخ کے اگر کچھ اور واقعات، صرف اپنے تقابل کے لیے کہ میں کتنے کھلے دل کی ہوں اور دوسروں کا کیا حال ہے. واقعات آپ کو حدیث سے پڑھ کے سناؤں گی. معروف واقعات وہی ہے جو ہم نے اس کشان نزول میں پڑھ لیا، اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوا. ایک اور واقعہ عبداللہ بن عمر سے ہے، ایک بزرگ کو کسی شخص نے ایک بکری کا سر بطور تحفہ بھیجا. اس بزرگ نے خیال کیا کہ ہمارا فلاں بھائی اور اس کے اہل عیال ہم سے زیادہ ضرورت مند ہیں، یہ سر ان کے پاس بھیج دیا گیا. اس دوسرے بزرگ کے پاس پہنچا تو انہوں نے تیسرے اور تیسرے نے چوتھے کا خیال کر کے وہ بکری کا سر جو تھا وہ بھیجا. سات گھروں میں پھرنے کے بعد وہ پھر پہلے بزرگ کے پاس آ گیا. اپنی غم میں نہیں رہتے تھے، اپنی بچوں کے آنسو نہیں ان کو برے لگتے تھے، ان کو سب کا فکر تھا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مسکین نے ان سے سوال کیا، ان کے گھر میں صرف ایک روٹی تھی اور ان کا اس روز روزہ تھا، آپ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ یہ روٹی اس کو دے دو. خادمہ نے کہا اگر یہ دے دی تو شام کو آپ کے افطار کے لیے کوئی چیز نہ رہے گی. آپ بھی سوچو ذرا، سہیلیوں پہ فکر لگ جاتا ہے کہ آج افطاری میں کیا پکے گا. حضرت صدیقہ نے فرمایا پھر بھی دے دو. یہ خادمہ کہتی ہیں کہ جب شام ہوئی تو ایک ایسے شخص نے جس کی طرف سے ہدیہ دینے کی کوئی رسم نہ تھی, یعنی آدھی نہیں تھا دو لوگوں کو کھانا بھیجنے کا, ایک سالم بکری بھنی ہوئی اور اس کے اوپر آٹے میدے کا خول چڑھا ہوا پختہ جو عرب نے سب سے بہترین کھانا سمجھا جاتا تھا, ان کے پاس بطور ہدیہ بھیج دیا. حضرت صدیقہ نے اپنی خادمہ کو بلایا اور کہا آؤ یہ کھاؤ, یہ تمہاری اس روٹی سے دیکھتا ہے. اللہ رکھتا آپ کیا دیں گے جو آپ کے پاس ہے, اللہ وہ بھیجے گا جو اس کے پاس ہے. ایک اور روایت ہے نسائی کی عبداللہ بن عمر سے کہ وہ بیمار تھے اور انگور کو دی چاہا, ان کے لیے ایک درہم میں ایک خوشہ انگور کا خرید کر لایا گیا. اتفاق سے ایک مسکین آ گیا اور سوال کیا, آپ نے فرمایا یہ خوشہ اس کو دے دو. حاضرین میں سے ایک شخص خفیہ طور پر اس کے پیچھے گیا اور خوشہ اس مسکین سے خرید کر پھر ابن عمر کو پیش کر دیا, یعنی انہوں نے غریب کو دے دیا, انہوں نے اس غریب سے پھر خریدا, پھر وہ سائل آیا, پھر سوال کیا, ابن عمر نے پھر اس کو دے دیا. پھر کوئی صاحب خفیہ طور پر گئے کیونکہ ان کو پتا تھا ان کا دل چاہ رہا تھا, تو چپکے سے خرید کے واپس دے کے کسی طرح یہ کھا لے, ہوتی نا خواہش کہ یہ خاص آپ کے لیے پکایا ہے, یہ صرف آپ کا ہے. کہتے ہیں وہ پھر اس مسکین کو ایک درہم دے کر خوشیا لے آئے, ابن عمر کی خدمت میں پیش کیا. وہ سائل پھر آنا چاہتا تھا اور لوگوں نے منع کر دیا. ابن عمر کو یہ اطلاع ہوئی کہ یہ وہی خوشیا ہے جو انہوں نے صدقے میں دے دیا تھا, تو ہرگز نہ کھاتے, مگر ان کو یہ خیال ہوا کہ لانے والا بازار سے لایا اس لیے استعمال فرمایا. کہاں ہے آج ایسے لوگ جو دوسروں کی خوشیوں کا اتنا خیال رکھیں, اتنی فکر کریں. اسی طرح ایک واقعہ حضرت عمر فاروق کا آتا کہ 400 دینار ایک تھیلی میں بھر کر تھیلی غلام کے سپرد کی کہ ابو عبیدہ بن جراح کے پاس لے جاؤ کہ یہ ہدیہ ہے, قبول کر لیں, اپنی ضرورت میں صرف کریں, یعنی دوسروں کو نہ دیں خود استعمال کریں. اور غلام کو ہدایت دی کہ ہدیہ دینے کے بعد کچھ دیر گھر میں ٹھہر جانا اور دیکھنا کہ ابو عبیدہ اس رقم سے کیا کرتے ہیں. غلام نے حسب ہدایت یہ تھیلی حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں پیش کی, ذرا ٹھہر گیا. ابو عبیدہ نے تھیلی لے کر کہا اللہ ان کو, یعنی عمر بن خطاب کو, اس کا صلہ دے اور ان پر رحم فرمائے. اور اسی وقت اپنی کنیز کو کہا کہ یہ 7 فلاں شخص کو 5 فلاں کو دے دو, یہاں تک کہ پورے 400 دینار اسی وقت تقسیم کر دیے. غلام نے واپس آ کر واقعہ بیان کیا. حضرت عمر بن خطاب نے اسی طرح 400 دینار کی ایک اور تھیلی تیار کی, غلام کو دے کر ہدایت کی کہ جاؤ آپ معاذ بن جبل کو دے آؤ اور وہاں بھی دیکھو وہ کیا کرتے ہیں. کیسے ٹیسٹ کرتے تھے لیڈر اس دور میں کہ کس کے دل میں مال کی کتنی محبت ہو. خیر ہو گئے, یہ تھیلی دے کر حضرت عمر کے حق میں انہوں نے دعا دی اور فرمایا رحمہ اللہ وسلم, کہ اللہ ان پر رحمت فرمائے اور ان کو وسلہ اور ان کو صلہ دے. پھر اس کے بعد یہ تھیلی لے کر فوراً تقسیم کرنے بیٹھ گئے اور اس کے بہت سے حصے کر کے مختلف گھروں میں بھیجتے رہے. حضرت معاذ کی بیوی یہ سب ماجرا دیکھ رہی تھی, آخر میں بولی بخدا ہم بھی تو مسکین ہیں, ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے. اس وقت تھیلی میں صرف 2 دینار باقی رہتے تھے, یہ انہوں نے ان کو دے دی. غلام یہ دیکھنے کے بعد لوٹا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ سب بھائی بھائی ہیں, سب کا مزاج ایک ہی جیسے, یعنی سارے صحابہ ایک ہی فیکٹری کے پروڈکٹ ہیں. ان کے دلوں میں نہ مال کی محبت ہے, نہ یہ اپنی جان کو اتنا بنا لیتے ہیں کہ دوسرے کو دے نہیں سکتے. آج دین کے نام پہ اتنے مختلف ورژن کیوں ہیں. اور ایک واقعہ تو انتہائی دلسوز ہے, جنگِ یرموک کا موقع تھا. حضرت حذیفہ ادبی کہتے ہیں کہ میں جنگِ یرموک کے موقع میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ شہدا کی لاشوں کو دیکھوں, کچھ پانی ساتھ لے گیا کہ اگر ان میں کچھ جان ہوئی تو ان کو پلا دوں گا. ان کے پاس پہنچا ان میں زندگی کی کچھ رمق باقی تھی, لیکن رشتے دار تھا, کتنا خوشی ہوئی ہوگی کہ اس کو پانی دوں تاکہ وہ بچ جائے. قریب تھا کہ ان کو پانی پلاؤں, قریب ہی سے دوسرے شہید کی آہ آہ کی آواز آئی تو میرے بھائی نے کہا کہ یہ پانی ان کو دے دو. میں ان کے پاس پہنچا, پانی دینا چاہا تو تیسرے کی آواز سامنے آئی, اس نے بھی تیسرے کو دینے کا تھا اسی طرح یکے بدی گرے سات لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. ساتویں کے بعد جب پھر پہلے کے پاس پہنچا تو پہلے شہید ہو چکے تھے, دوسرے تیسرے, یہاں تک کہ ان کے اپنے بھائی بھی اس میں ختم ہو گئے. کہاں ہیں یہ لوگ؟ کیوں نہ اللہ ان کو کہ فاولائک ہم المفلحون. اب اس سارے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا جواب سوچیں, ہم کہاں کھڑے, ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کہیں گے وہ تو صحابہ تھے, ان کی کیا بات ہے, ہم بھی تو ان سے جڑنا چاہتے ہیں.
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
شخ پہ ایک اور بڑی خوبصورت روایت سامنے آگی, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, کہ شخ جو ہوتا ہے وہ صرف مال کا نہیں, جیسے کہ ہم نے ابھی اتنی روایات دیکھی, یہ دل کے اندر کسی کے لیے برے خیالات رکھنے کے لیے بھی آتا ہے. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ابھی تمہارے سامنے وہ شخص آئے گا جو جنتی ہے. کہتے ہیں سب منتظر ہو گئے کہ کون آئے گا. اتنے بھی ایک انصاری صحابی تھے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی گر رہا تھا اور ان کے بائیں ہاتھ میں جوتیاں تھیں, پکڑے ہوئے گزرے. دوسرے دن پھر ایسا ہوا, تیسرے دن پھر یہی ہوا. تین دن تک وہی اس وقت پہ گزرتے رہے جن کے لیے اللہ کے نبی نے جنتی کی بات کی تھی. تو عبداللہ بن عمر بن عاص کو بہت رشک آیا, ان کے پیچھے چل پڑے. کہنے لگے کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں تین دن تک گھر نہیں جاؤں گا. کوئی بھی قسم کھا لی تین دن اس کی حد ہوتی ہے, اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے تین دن تک اپنے گھر میں مہمان رکھ لیں. اس دور میں لوگ بہت بے تکلف ہوتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے. خیر انہوں نے کہا کہ شوق سے رہیے. اصل میں عبداللہ بن عمر دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کرتے, کیا کیوں اللہ کے نبی دن کو جنتی کا. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رات کو بستر پہ جاتے ہیں, کچھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ پورے عرصے میں میں نے ان کی زبان سے خیر کے کلمے کے سوا کچھ نہ سنا. مجھے کوئی خاص ایسا عمل نہیں دکھا کہ جس سے مجھے لگے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں تو میں ان کو جنتی سمجھوں. کہتے ہیں میں نے ان سے وہ ساری باتیں بتا دی کہ میں کوئی لڑائی وجہ سے نہیں آیا, میں تو آپ کا عمل دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو مجھے بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کے لیے کہا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے اور تو کوئی بڑے بڑے عمل نہیں پتا, لیکن ایک بات میں کہہ سکتا ہوں. جو خیر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, سورہ قیامت میں آتا ہے وہی بات کہ اپنے آپ کو بندہ جانتا ہے. کہتے کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کینہ اور برائی نہیں پاتا اور نہ کسی پر حسد کرتا. جو اللہ نے اس کو دیا بس اس کو مبارک ہو. تو عبداللہ بن عمر نے کہا یہی ہے وہ صرف جس نے آپ کو یہ بلند مقام ادا کیا. تو دل کا شخ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے کینے اور بغض اور گندی چیزیں پالتا رہے. اب دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہوا, اب ٹاپک پورا ہوگا اگلی آیت میں, کہ اب دو کو تو مال غنیمت میں حصہ ملا تو بعد میں کیا اب ختم نہیں. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ, اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو ان کے بعد آئے. یہ سوال کب اٹھا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا. کہیں کسرا کے خزانے آ رہے ہیں تو کہیں قیصر کے آ رہے ہیں. اب سوال پیدا ہوا کہ کیا مال غنیمت یا مال فے کی جو بانٹتی صرف انصار اور مہاجرین تک تھی, دیٹس اٹ, اب کیا کریں؟ تو سوچ میں پڑ گئے کریں تو کیا کریں. حضرت عمر کا فہم دیکھیے, اور دیکھیے یہاں سے کہ جب بھی کوئی نیا معاملہ پیش آتا تھا تو قرآن اور سنت سے دلیل ڈھونڈتے تھے. سوچ میں پڑ گئے, اتنا سوچا, مجلس شورا بلائی, تین دن تک بحث جاری رہی کہ قرآن میں تو مال غنیمت کی بات آئی اور وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا, ان کے بعد اب ابو بکر کے دور میں تو ویسے ہی فتنے تھے, عمر فاروق کے دور میں پہلی دفعہ یہ موقع آیا کہ پھر مال جمع ہو گیا, کریں کیا. اس سے دیکھیں کہ ایسی جیسے آج کل حالات چلتے ہیں تو ہم ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. آج سے 2 سال بعد ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی نہ یہاں ہو, کوئی بھی نہ ہو, جو بھی ہے نئے لوگ سامنے آ جائیں, اب وہ سوچ میں پڑ جائیں کریں کیا. شاید یہ قانون صرف پہلے دور والوں کے لیے تھا بھی نہیں, تو اب وہ اپنی مرضیاں نہیں کرتے تھے, نہیں کر لو ہمارا خیال ہے, وہ فوراً بیک پہ جاتے تھے. 3 دن تک بحث نواز سے ہوتے رہے, کوئی بات بھی جو کہہ رہے تھے حضرت عمر اس پہ مطمئن نہیں تھے. خیر رات ہوئی, غور و فکر میں پڑ گئے, اور آپ کو بتایا کہ کس آیت نے ان کے ذہن کی گھتی سلجائی, سورۃ حشر کی اس آیت نے, والذین جاؤوا من بعدہم, ان کا بھی حصہ جن کے بعد آئیں گے. اگلے دن شورا کا اجلاس ہوا, آپ اٹھے, کہنے لگے مجھے اللہ کی کتاب سے دلیل مل گئی ہے جس بارے میں فیصلہ کرنا, اور پھر ما افا اللہ سے لے کے آخر تک ان کرو رحیم تک آیتیں پڑھی, اور فرمایا کہ اب اس مال میں نہ صرف یہ کہ اس دور کے لوگوں کا حصہ تھا بلکہ بعد کے لوگوں کا بھی حصہ ہوگا. چنانچہ پھر اس وقت جو لوگ موجود تھے آپ نے ان کے اندر مال غنیمت کو بانٹا. کتنا پیارا تھا وہ دین, ہر بات کی دلیل قرآن اور سنت سے تھی, ہماری طرح نہیں, یہ بھی کر لو, یہ بھی ٹھیک, وہ بھی کر لو, ایسے ہی ہوگا, چلو چلو ٹھیک ہے, چلو چلو ٹھیک ہے. اتنے مسئلے اخذ کیے ہیں اس ایک سے مفسرین نے جو ہمارے موضوع کے نہیں ہیں, ورنہ آپ کو بتاؤں کہ کیسے حکومت کی جاتی ہے, کیسے لیڈر بنا جاتا ہے, کیسے لیڈر کی غیر موجودگی میں فیصلے کیے جاتے ہیں. جب ماں گھر میں ہوتی ہے لگتا ہے ماں کچھ کر ہی نہیں رہی, سب ٹھیک چل رہا ہے, ماں ہٹتی ہے نا تو فوراً ہی ایک ایسا مسئلہ پیش ہو جاتا ہے کہ بڑی بیٹی کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کرنا کیا, پھر کیا کرے, ماں کو فون کرے وہ مل نہیں رہا, میسج کرے ملتا نہیں. ایسا فہم پیدا کر دیں کہ وہ وہی سوچ رکھے جو پیچھے سے اللہ کے ساتھ جڑنے کے ساتھ ماں کی تھی. جب تک ہم اپنے سارے کاموں کو قرآن اور سنت سے بیسڈ اور اسی سے مسئلے اخذ کرنے والے نہیں بنیں گے کبھی بھی وہ خیر نہیں آئے گی. تو یہاں بعد والے لوگوں کی بات کی گئی, نہ صرف یہ کہ مال غنیمت میں ان کا حصہ ہوگا بلکہ ایسے لوگوں کی خوبیاں بھی بیان ہوئی. پیچھے انصار اور مہاجرین کی تعریفیں تھیں, تو اب کہا والذین جاؤوا من بعدہم, اس مال میں جس طرح ان لوگوں کا حصہ ہے اسی طرح ان کے بھی وصف ہیں, اور وہ کیا, پہلی بات نمبر 1, یقولون ربنا اغفر لنا, جو یہ کہتے ہیں رب ہمیں معاف کر دے, ہمیں بخش دے, یہ ہے ان کی صفت. ان کو اپنے گناہوں کا غم لگا رہتا ہے, فکر لگی رہتی ہے ہم کیا کریں, جو کر چکے ہیں پچھلی زندگی میں اس کا کیا بنے گا. یہ تھوڑی سی نیکیاں کر کے مطمئن ہو کے سو نہیں گئے گھر میں کہ بس اب تو بہت نیک ہو گئے ہیں, بخشش مانگتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور ان کو بھی جو ہمارے بھائیوں میں سے ایمان نے ہم سے سبقت کر گئے, یعنی صرف اپنی بخشش نہیں مانگتے پہلوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں. یہ کس بات کی دلیل ہے کہ دل میں شوق نہیں تھا پہلوں کے لیے, اپنی مغفرت دوسروں کی بخشش. آج ہمارے یہاں یہ جو مزاج بن گیا نا کہ اپنے سوا کسی کے دیندار کو دیندار نہ سمجھو, اپنے عالم کے سوا کسی دوسرے کے عالم کو عالم نہ سمجھو, بحثیں کرو, مباحثے کرو, یہ بہت خطرے کی بات ہے. دیکھیے ہم چھوٹے منہ بڑی بات والی بات ہوگی, کوئی عالم ہے جو قرآن اور سنت سے جڑا ہوا ہے 19-20 کے فقہ کے اختلاف کو پیچھے کر دے, جس طرح اپنے استاد کی عزت کرتے ہیں اس طرح دوسروں کے استاد کی عزت کرے, جس طرح اپنے امام مسجد کی عزت کرتے ہیں ویسے دوسروں کی کریں, جیسے اپنے کام کو سپورٹ کرتے ہیں ویسے دوسروں کے کام کو بھی کریں. جب مسلمانوں کے دل اتنے کھلیں گے نا پھر بات بنے گی. دل کھلے جن کے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ دوسروں کو لیے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کر اور ان کے بھی. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور اللہ ہمارے دلوں میں بغض نہ رکھنا اہل ایمان کے لیے. ربنا انک رؤوف رحیم, اے رب بے شک تو خوب بخشنے والا اور مہربان ہے. پچھلے اگلوں کو رگلے پچھلوں کو برا نہ کہ, انہوں نے دل کے اندر غل ختم ہونے کی دعا کی. اب آپ بتائیے پچھلے کون تھے, صحابہ کرام تھے نا, ہمارے بزرگ تو صحابہ ہے. یہ آیت قرآن پاک کی بہت اسٹرانگ بات ہے ان لوگوں کے لیے جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لیتی اس لیے کہ ہماری پالیسی کیا ہے کہ نہ ہم کسی مسلک کو بدنام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں ادھر, نہ کسی کے اوپر غصہ دلانے کے لیے. لیکن اگر میں نے اس موقع پہ یہ آیت کا حق نہ دیا تو میں گناہگار ہوں گی, اس لیے میں کچھ کوٹیشن پڑھ کے سناؤں گی آپ کو اس آیت کی تفسیر میں جو میری نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ چار اماموں میں سے ایک تھے, اس آیت سے اس پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں ان الرافسی الذی یسب الصحابہ لیس له فی مال الفی نصیب لعدم اتصافہ بما مدح اللہ به ہؤلاء فی قولہم. کہتے ہیں کہ رافضی جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں, سب و شتم دیتے ہیں مشکل لفظ, ان کو مال فی سے حصہ نہیں ملے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے اور رافضی ان کی مذمت کرتے ہیں. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک قول ہے, کہتی ہیں کہ تم لوگوں کو صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا مگر تم نے ان پر لاندان کی. میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ امت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ اس کے آخری زمانے کے لوگ اولین پر لعنت نہ کریں. تو لہٰذا اس میں ہر اس انسان کے لیے بات ہے جو صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی بات کرے کسی دوسرے کے نام پہ, یا کسی گروہ پہ بات کرتے ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ معاملہ رکھے. حضرت حسین سے کسی نے حضرت عثمان کے بارے میں سوال کیا, ان کی شہادت کا واقعہ پیش آ چکا ہے, تو انہوں نے سوال کرنے والے سے پوچھا کہ تم مہاجرین میں سے ہو, اس نے انکار کیا. پھر پوچھا کہ انصار میں سے ہو, اس نے ان کا بھی انکار کیا. فرمایا بس اب تیسری آیت الذین جاؤ من بعدہم رہ گئی. اگر تم عثمان غنی کی شان میں شک و شبہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو دیکھو اس درجے سے بھی گر جاؤ گے, کیونکہ حضرت عثمان پہ بڑے الزام لگے تھے. پڑھ کے دیکھیں ان کی اس کی اقربہ پروری کا ان پر الزام تھا, انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بڑے حصے دیے, انہوں نے جابز ان کو دے دی جو ان کو بڑے پیارے لگتے تھے. کہا کہ خاموش ہو جاؤ, مت بولو عثمان کے بارے میں, کیونکہ پچھلوں کے لیے بری بات نہیں کرنی. آج حال کیا ہے کہ اگلا حکمران آتا ہے تو پچھلی حکومت کے اوپر کیچڑ ڈالتا ہے. اللہ کیا مزاج سکھا رہے ہیں, آ گئے ہو پچھلوں کو چھوڑ دو, ان پہ بات نہ کرو. حضرت امام مالک کا ایک قول ہے, جو شخص کسی صحابی کو برا کہے اور اس کے متعلق برائی کا اعتقاد رکھے اس کا مسلمانوں کے مال فی میں کوئی حصہ نہیں, اس میں تو اس کا حصہ ہے جس نے اسلام کو مضبوط کیا, یعنی جس سے اسلام اور ایمان ہی مشکوک ہو گیا, پھر اس کو حصہ کہاں ملے گا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے استغفار اور دعا کرنے کا حکم دیا, حالانکہ اللہ کے علم میں تھا ان کے آپس میں جنگ و جدال کے فتنے بھی پیدا ہوں گے, اس لیے کسی مسلمان کو صحابہ کو گالی دینے کی ضرورت نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ کسی صحابی کو برا کہتا ہے تو اس سے کہو, یہ بڑا قابل غور نقطہ اور بہت ہی نیوٹرل بات ہے, کہتے کسی صحابی کو گالی دیتا دیکھو تو اسے ایک سوال پوچھو. کیا پوچھو؟ کہ تم میں سے زیادہ برا ہے اس پر اللہ کی لعنت. کہ بتاؤ چلو تم جو گالی دے رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں اچھے تھے کہ صحابی تھے؟ صحابہ تو برے نہیں ہو سکتے, تو جو برائی کر رہا ہے وہ اس کا شکار ہوگا. اسی طرح ایک اور قول ہے عوام بن حوشب کا, کہتے ہیں میں نے اس امت کے پہلے لوگوں کو اس بات پر مضبوط اور مستحکم پایا کہ وہ لوگوں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ صحابہ کرام کے فضائل اور محاسن بیان کیا کرو تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو, اور وہ جھگڑے اور اختلافات جو ان کے درمیان پیش ہے ان کا ذکر نہ کرو جس سے ان کی جرات بڑھے اور وہ بے ادب ہو جائیں. لیکن بعض لوگ صحابہ کے آپس کے جھگڑوں کو اتنا بڑا جھگڑا بنا کے پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ جو بھی جنگیں ہوئیں, کربلا کا واقعہ تھا, امام حسین اور حسن کی باتیں تھی, یزید کی تھی, یا امیر معاویہ کی تھی, یا حضرت علی کی کسی سے جنگیں ہوئیں, یہ سب صحابی تھے. اس لیے مجھے آپ کو کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنے کی ضرورت. اور ان کے یہ جھگڑے دین کے نہیں تھے, یہ سیاست کے جھگڑے تھے. آج جیسے سیاستدان لڑے وہ ان کی مرضی ہے, جو جس حق پہ ہوگا اس کو وہ جگہ مل جائے گی. تو کسی صحابی کے ایمان پر بات کرنا بہت بری بات ہے. بات لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں, نعوذ باللہ, صحابہ کے نام کے ساتھ لعنت اللہ کا لفظ بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سب کی عزت کرنے کی, سب کی محبت کی توفیق دے, اور ان سارے جھگڑوں کو چھوڑ کے اپنے عمل کی فکر کریں. وہ جو تھے کر کے چلے گئے, ہم ان کی باتیں کر کے اپنے آپ کو گناہگار کریں گے تو جو چار نیکیاں ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے ان کے دامن میں چلی جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے. یہاں پہ مضمون پورا ہوا, تلاوت سن لیں گے آخری آیات کی.
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
یہاں تک ہم سورۃ کا وہ حصہ پورا کر چکے جس کا تعلق جنگ کے اسباب سے تھا، جنگ کے حالات سے تھا، کیا ہوا، درخت کٹے، کس طرح سے معاملہ ہوا، اور ہم اسی کے تناظر میں جنگ کا وہ حال دیکھ چکے کہ جس کے بعد مال غنیمت سے مال فی ملا، اور اس کے معاملے میں تین قسم کے لوگ تھے. اور اگر ہم ساری باتیں جو ابھی تک کر چکے ہیں ان کو ہم ایک سٹریچ میں دیکھیں تو ہم نے 11 پسندیدہ رویے لکھے ہیں. دوہرا لیجئے میرے ساتھ تاکہ پھر انشاءاللہ آپ کو اس سے بعد میں بہت فائدہ ہوگا. پہلی چیز جو رسول نے اس کو لینا ہے، ہر حکم کو، جس سے رسول رکے اس سے رک جانا ہے، اللہ سے ڈر کر رہنا ہے، اللہ کا فضل چاہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرنی ہے، ہجرت کرنے والوں سے محبت کرنا ہے، مہاجرین کے لیے دل میں تنگی نہیں رکھنی، مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دینا ہے، بخل سے بچ کر رہنا ہے، اور دل میں اہل ایمان کے لیے بغض نہیں رکھنا. اسی طرح دو ناپسندیدہ رویے ہم نے ان ساری آیات میں دیکھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرنا. یہ مقابلہ احکامات میں بھی ہوتا ہے اور صرف اس کو سن کر بھی انسان خود کو بڑا سمجھے تو بھی ہے، اور نافرمانیاں کرنا. اگر ہم اس طرح اپنے ذہن کو پرکھتے جائیں آخری چند صورتوں میں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے سامنے ایک لمبی لسٹ بن جاتی ہے کاموں کے کرنے کی. تو انشاءاللہ آج سے ہم نے اہل ایمان سے محبت رکھنے کے لیے دعائیں کرنی ہے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا ہے، ایثار کرنا سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ دل کی تنگی سے بچا لیں، اور اہل ایمان کے لیے دل میں بغض نہیں رکھنا. یہاں سے آگے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ حشر کا، اس کے بھی مقاصد نوٹ کریں گے. پچھلے مقاصد کو بعد میں جا کے دیکھیے گا کہ حاصل ہوئے کہ نہیں، لیکن اب اگلی آیات 11-17 ان کے مقاصد اللہ سے ڈر کر رہنے کی حقیقت کو سمجھنا ہے، لوگوں سے ڈرنا چھوڑنا ہے، اس کی نیت کرنی ہے، مشکل حالات میں اسلام کے لیے تن من دھن کی بازی لگانی ہے. چلیے اب دیکھتے ہیں. اور یہاں ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ شان نزول کے اعتبار سے اس دور میں نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کو مدینہ سے نکل جانے کا 10 دن کا نوٹس دیا، اور ان کا محاصرہ شروع ہونے میں بھی کئی دن باقی تھے. سورت کے شروع میں اس پہ بات ہو چکی، تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ جب نوٹس مل چکا ہے بنی نذیر کو، نکلنا چاہتے ہیں، اور اس دوران پھر کس قسم کے لوگ سامنے آئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، مراد کیا ہے کہ غور کیجئے، کیا نہیں دیکھا، اللذین نافقوا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے منافقت کی. جہاں جنگ کا لفظ آئے گا وہاں منافق کی بات ضرور آئے گی، اور اسی طرح سچے مومنوں کی باتیں بھی آئیں گی. گویا کہ اسلام کے راستے میں جب بھی مشکل حالات آتے ہیں تو اصل میں مقصد پرکھ ہوتی ہے. یہاں الذین نافقوا کے نیچے لکھ لیجیے عبداللہ بن ابی اور اس کے چند ساتھی. کیا کہا؟ یہ ان کا قول ہے، اس کو انورٹڈ کامرس میں کر لیجیے. یقولون لاخوانہم الذین کفروا، جو وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا. کیا پتہ چلا کہ منافقوں کے بھائی کافر ہوتے ہیں. کن سے کہا؟ الذین کفروا من اہل الکتاب، کس سے اس کی ہمدردیاں تھی؟ اہل کتاب کے کفار سے، بنو نذیر کی طرف. ہوا کیا تھا کہ یہود کے پاؤں میں لغزش آ رہی تھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد نہیں توڑتے اور ان کے ساتھ امن اور چین کے ساتھ رہیں گے اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کرتے. کشیدگی بڑی ہوئی تھی بنو نذیر کی اور مسلمانوں کی, کسی بھی وقت جنگ چھڑنے کا خطرہ تھا. ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ پریشرائز ہو کر جنگ سے پیچھے ہو جاتے, صلح پہ بات کرتے, لیکن عبداللہ بن ابی اور ابن نبتل ان دونوں نے جا کر بنو نذیر کو اس بات کا یقین دلایا. کیا؟ اب یہ یقین سنیے. لئن اخرجتم, دیکھو اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا, فکر نہ کرو, لنخرجن معکم, ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. پریشر گروپ بنا رہے تھے, ذرا کسی نے سختی کی میں بھی چھوڑ دوں گی, تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گی. یہ انداز کہ کوئی کہہ کے تو دیکھے کیا کہتا ہے. اس نے شہ دی کہ دیکھو فکر نہ کرو اور ڈرنے کی کیا بات ہے, ہم تمہارے پیچھے ہیں, پشت پہ ہیں. کہنے لگا ہم 2000 لوگ ساتھ لے کر آئیں گے تمہاری مدد کرنے کو, بس تم جمے رہو, اور بنی قریظہ اور بنی غطفان بھی تمہاری حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے, اس لیے ڈرو نہیں, کھڑے ہو جاؤ, مسلمانوں سے لڑو اور ہتھیار نہ ڈالو. یہ تم سے لڑیں گے, ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے. تم یہاں سے نکالے گئے, ہم بھی نکل جائیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں قرآن میں قیامت تک کے لیے پیش کر دی. کیسی جھوٹی تسلیاں دینے اور دلانے والوں کا انجام کیا ہے. ایک تو اس نے تسلی دی کہ ہم تمہارے ساتھ ہی نکل جائیں گے, پھر لگ پتہ جائے گا ان کو کیسے کام چلتا, اور دوسری بات ولا نتی افیکم احدن ابدا, اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے. یہ دوسرا وعدہ تھا ان کا, شیطانی وعدے ہیں نا, اسلام کے خلاف باتیں کرنے کے لیے, کہ ہم تمہاری بات مانیں گے ان کی نہیں مانیں گے. اشارہ یہی تھا کہ ہم مسلمانوں کی بجائے تمہارا ساتھ دیں گے, حالانکہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکے تھے. تیسری بات وَإِن قُوتِلْتُمْ, اور رہ گئی بات کہ اگر تم سے جنگ کی گئی, لَنَنصُرَنَّكُمْ, ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. تسلیاں دے رہے تھے ان کو. ہر مجرم کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کو دھپکی دینے والا, گیدڑ بھپکی والا ضرور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے تو چھپ کے یہ باتیں کی, جبکہ واللہ یشہد انہم لکاذبون, اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ البتہ جھوٹ بول رہے ہیں. عبداللہ بن ابی بھی جھوٹا, اس کی باتیں بھی جھوٹی, بڑی تسلیاں دلا رہا ہے لیکن ہونا کچھ نہیں. کیا ہوگا اصل میں؟ لائن اخرجو, سن لو, اگر یہود کو نکالا گیا, لا یخرجون معہم, ہرگز نہیں یہ نکلیں گے ان کے ساتھ, کیونکہ منافق کسی کا بھی وفادار نہیں ہوتا. غزوہ بدر میں اس کی مثال ہم پڑھ چکے, شیطان سراقہ بن مالک کے روپ میں مکی لشکر کے ساتھ گیا تھا, لیکن جو ہی فرشتوں کا لشکر اترتا دیکھا تو دم دبا کر بھاگنے لگا, اور جب پیچھے سے ان کو کہا گیا کہ بھئی یہ کیا ہوا, تم تو ہمیں کہہ کے گئے ہو کہ تم ہمارا ساتھ دو گے, تو اس نے کیا کہا تھا, یاد ہے آپ کو جملہ؟ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اور پانی میں چلا گیا. یہاں پھر اللہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کا حال کیا ہے, اگر کبھی ان کو موقع مل گیا یہ کوئی نہیں تمہارے ساتھ نکلیں گے. وَلَئِن قُوتِلُوا لَيَنصُرُونَهُمْ, اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے. دوسرا وعدہ بھی ان کا جھوٹا. اور وَلَئِن نَصَرُوهُمْ, اور اگر جی کڑا کر کے انہوں نے ان کی مدد کر بھی لی کہ چلو بھائی اب کہا ہوا ہے اب ساتھ دینا تو ہے, لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ, تو یقیناً پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے, اور ثم لا ينصرون, پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی. ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی ایک طرف اقرار کر رہا ہے, کوئی اگریمنٹ کر رہا ہے, دوسرا شخص پیچھے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کوئی نہیں کرے گا, کوئی نہیں کرے گا, کوئی نہیں کرے گا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کیا. منافق ہمیشہ دو کشتیوں کے بیچ میں رہتا ہے, دونوں کو تسلیاں دیتا ہے, دونوں کو بات کہتا ہے میں یہ کروں گا وہ کروں گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں. ان کے کھل کر میدان میں نہ آنے کی وجہ کیا ہے یہ اب اگلی آیت میں بتائی جا رہی ہے, اور یہ ہر دور میں ہی ہوتا ہے. منافق اندر سے بہت بزدل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ, اے مسلمانوں ان یہودیوں یا ان منافقوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تمہارا ڈر پڑا ہوا ہے. یہ ہمیشہ پیٹ پیچھے سے وار کرتے ہیں، یہ سامنے سے بات نہیں کرتے، یہ پیٹ پیچھے سے وار کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ، ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ یہ نا سمجھ لوگ ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے ڈر کی کمی، اور دوسری نا سمجھ ہونا۔ یہ دو چیزیں لوگوں کو میدان جنگ میں کھڑا ہونے کے قابل نہیں کرتی۔ ہر طور کے نفاق کا یہی حالات ہوتے ہیں، ایسے لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے۔ کریں گے کیا؟ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ بڑے بزدل ہیں، کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تم سے نہیں لڑیں گے، اور تاریخ گواہ ہے کہ یہود کبھی سامنے آ کے نہیں لڑے۔ سازشوں کے جال بنے، پیچھے سے کیل ٹھونکے، قتل کے ارادے کیے، میٹھے بن کے ڈسا، اپنوں کے روپ میں بیگانے بنے، لیکن کبھی بھی کھلے میدانوں میں نہیں لڑے۔ کبھی لڑنا پڑا، الا فی قرم محسنت، جنگ کریں گے تو قلعہ بند ہو کر کریں گے۔ آج کے دور میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ کے حملے کریں گے، بوم پروف بلڈنگز میں بیٹھ کے بوم پھینکیں گے۔ قرآ قریت ان کی جمع، محسنتن وہی ہے جو پیچھے حسن سے حسون ہم میں ہوا، قلعہ بند کی ہوئی، مطلب پہلے اپنی جان بچاتے ہیں پھر گولی پھینکتے ہیں۔ کھلے میدان میں تو کسی کو بھی گولی لگ سکتی ہے نا، اور مشرکین مکہ نے جتنی جنگیں کی کھلے میدانوں میں آ کے کی، اس لیے مرے بھی اور مارے بھی گئے۔ لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ سامنے کبھی نہیں آتے، خود پہلے اپنی جان محفوظ کرتے ہیں، او من وراء جدر، اور یا پھر دیواروں کی آڑ لے کر، یعنی جنگ کی نوبت اگر آ جائے تو کھلے میدان میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کریں گے۔ اپنی گڑیوں میں قلعہ بند ہو کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر ایک آدھ تیر چلا دیں گے، یہ اور بات ہے۔ کھل کر مقابلہ کرنے کی ہمت کیسے ہے ان کے اندر؟ دنیا پرست کبھی بھی اللہ کے راستے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جرت تو پیدا ہوتی ہے حق سے، کو بلند مقصد ہوتا ہے تو بندہ موت سے بھی نہیں ڈرتا، کہتا مر جائیں گے نا، اس راستے میں کیا ہوگا، کتنی کو صحت خراب ہوگی، ختم، مر کے بچ گئے، باقی کام خود ہی لوگ کر لیں گے جو ہمارے بعد آئیں گے، ہم نے کیا کرنا اپنی جان بچا کے، جاگ جا کے کتنا جاگیں گے، کچھ نہیں ہوتا، ہو جائے گی جو بات ہوگی۔ اس طرح جرت آتی ہے بندے کو جب حق کے لیے مر مٹنے کا ہو جذبہ۔ تو ایک شعر بھی ہے نا کہ جس کے دل میں ہو حق کے لیے مر مٹنے کا جذبہ، پہلے اپنے پیر کرے خاکی میں جان پیدا کرے۔ یہ نازک اندام لوگوں کا کام نہیں، یہ ڈھیلے ڈھالے لوگوں کا کام نہیں۔ اور جو موت کو دیکھ کر ہی ڈر جائے، موت کا تذکرہ سن کے ڈر جائے، اس کو تو یہ کام نہیں اچھے لگیں گے۔ جس کو جان پیاری ہے وہ اللہ کے راستوں میں نہیں چل سکتا۔ اگلی بات کیا فرمائی؟ باسوہم بینہم شدید، ان کا آپس میں اختلاف بہت ہی سخت ہے، یعنی یاد عبداللہ بن ابئی اور یہ بنو نذیر اور قینقہ گٹھ جوڑ جو کر رہے ہیں، یہ صرف تمہیں دکھانے کو ہے، اصل میں یہ آپس میں بھی پھٹے پڑے ہیں۔ یاد رکھیے، جو آپ کا نہیں بنتا نا وہ کسی کا بھی نہیں بنے گا، جو اپنی بیوی کا نہیں بنتا نا وہ محبوبہ کا بھی نہیں بنے گا، جو بچے اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہیں رہتے وہ پھر دوستوں کے ماں باپ کے بھی نہیں رہتے، جو تمہارے نہیں بنے وہ کسی اور کے کیسے بنیں گے۔ کہا یہ تم سے تو کٹ رہے ہیں، یہ خود بھی کٹ کٹ کے مر جائیں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے، جب کوئی بھی گروپ میں سے گروپ بنا وہ خود بھی پھٹ گیا، ٹوٹ گیا۔ روٹی بیچ میں ٹوٹتی ہے نا تو پھر ایک نہیں رہتی، کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے، تو فرقے ڈالنے والے ٹوٹ جاتے ہیں، پھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں باسوہم بینہم شدید، ان کی آپس کی لڑائی بڑی شدید ہے، اور آپ دیکھ لیجئے ان کی جنگیں تاریخ بھری پڑی ہے۔ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا، آپ گمان کرتے ہیں کہ ان کا دل جڑا ہوا ہے، یہ ایک ہے، نہیں، حالانکہ ان کے دل تو متفرق ہیں، دل تو پھٹے پڑے ہیں۔ یہ اتحاد کوئی مشترک بیس پہ نہیں ہے، یہ اسلام کی دشمنی پہ ہے۔ تاریخ کو دیکھ لیجئے اپنے قریب کی، جن ملکوں نے مل کے اتحاد کیے مسلمانوں کو مارنے کے لیے، بعد میں پھٹ کے، مثالیں دینے اور نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ کسی کی طاقت کو توڑنا ہے، وہ بعد میں خود بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں، صرف ان کا اتحاد اسلام کے خلاف ہوتا ہے، اللہ رسول سے عداوت، یہ ہے کامن کاز ان کا۔ یہ صرف چاہتے ہیں کہ اسلام کا چراغ بجھ جائے، حق کا چراغ بجھ جائے، ان کے اقتدار اور ان کے مالی مفادات کو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے جو خطرہ ہے بس وہ ٹل جائے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے جو ان کو متحد رکھے اور ایک دوسرے کے خلاف ان کے دلوں میں جو حسد اور عداوت کا الو دہک رہا ہے وہ بڑا شدید ہے. اور ذالک بانہم قوم لا یعقلون, اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں, ان کے اندر عقل ہی کوئی نہیں ہے. عقل ہوتی تو کبھی حق کے مقابلے میں آتے, عقل ہوتی تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکاتے. واقعہ میں بھی سناؤں گی آپ کو, لیکن ان لوگوں کی مثال دیکھ لیجیے, آیت کو پورا کر لیتے ہیں تاکہ ایک تسلسل ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے گندے ذہن رکھنے والوں کہ جو حق کے مقابلے میں گٹھ جوڑ کریں, سازشوں کے جال پھیلائیں, ایک دوسرے کی پیٹ تھپکے, ان کا حال کیا؟ کمثل الذین من قبلہم, ان لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے پہلے قریباً ابھی ابھی ذاق وبال امرہم, اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ چکے ہیں. ایک اور ان کا گروہ تھا اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی جیسے ہیں. آج تو بنو نذیر کھڑے ہو گئے ہیں, بنو قینقہ نے بھی کچھ کم نہیں کی, تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے کہ یہ اپنے معاملوں کو دیکھ چکے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ہر دور میں ہمیشہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ یہ دوسروں کے ساتھ جو کام کرتے ہیں اصل میں وہ ان کے اپنے ساتھ ہو جاتا ہے. اس سے مراد کون ہے؟ بنو قینقہ. آپ پیچھے نام ان کا سن بھی چکے ہیں, پڑھ بھی چکے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینہ کے اندر جو ارد گرد قبیلے تھے ان سے اپنے صلح کا معاہدہ کیا, اور اس میں یہ شرط تھی کہ یہود کے سارے قبیلے جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ امن اور سکون سے رہیں گے, کوئی کسی کی مخالفت نہیں کرے گا. اور بنو قینقہ جو ان کا قبیلہ تھا اس نے بھی اس ایگریمنٹ پہ سائن کیے تھے, لیکن چند مہینے گزرے اس نے دھوکا دینا شروع کیا. غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین کے ساتھ خفیہ سازشیں کی اس نے اور ان کو مدد بھی بھیجی. سورت انفال کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَائِنْ, کہ اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو ان کا وعدہ توڑ دیجئے. وہاں اس پہ بات ہوئی تھی. اب یہ وعدہ توڑ چکے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, اور ابو لبابہ ایک صحابی تھے بہت مخلص, ان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور آپ ساتھ گئے. ان لوگوں کے دل پر اتنا روب طاری ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا دیکھ کر کہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے, قلعے کا محاصرہ کر لیا. 15 دن تک یہ اپنے قلعوں میں خود بند رہے, پیچھے پڑ چکے ہیں. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کیا چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا مسلمانوں کا. کہنے لگے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے, قلعے کا دروازہ کھولا اور کہنے لگے کہ ہمارے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے ہم وہ ماننے کو تیار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے مردوں کو قتل کیا جائے گا. عبداللہ بن ابی نے بہت اصرار کیا, نہیں پلیز معاف کر دیں, پلیز ان کی جان چھوڑ دیں, ان کو کچھ نہ کہیں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے, تم بیچ میں آ گئے ہو, ان سے کو کہ اپنا جگہ چھوڑ دیں, ہم نہیں لڑتے, ہم ان کو کچھ نہیں کہتے, جو بھی سامان ہے اس کو لے کے چلے جائیں. لہٰذا اس وقت اتنے ہی بزدل ہیں کہ اپنا سامان لے اٹھا کر ملک شام کی طرف چلے گئے, اور ان کے مال جو تھے پھر وہ مال غنیمت میں بٹ گئے. اس کی طرف اشارہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد یہ پہلا خمس تھا جو پانچواں حصہ ہوتا ہے جو بیت المال میں شامل ہوا, اور اس کی بات یہاں کی گئی کہ ابھی تو تھوڑا ہی عرصہ تو گزرا ہے کہ یہ تو خود ایک ان کا فرقہ بنو قینقہ جو ہے وہ پیچھے جا چکا ہے, اور اصل بات یہ کہ جو اتحاد اسلام کے خلاف ہوگا وہ کبھی پائیدار نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو دل کے کھوٹے ہیں, صرف ان کو فائدہ چاہیے, جہاں ذاتی فائدے ہوتے ہیں نا وہاں اتحاد قائم نہیں رہتے. لہٰذا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اصل میں دوسرے لفظوں میں یہ شیطان ہے. یہ جس طرح ان وقت پہ ایک دوسرے کو دھوکا دیتے ہیں نا, یہی تو مثال شیطان کی ہے. کیسے؟ آیت نمبر 16, کمثل الشیطان, منافقین اور یہود کی مثال تو شیطان کی سی ہے. کیا کیا اس نے؟ اس قال للانسان اکفر, جب اس نے کہا انسان کو کہ انکار کر دو. کہتا ہے یا کہا دونوں ہی باتیں, ماضی کا لفظ مستقبل کے لیے آتا ہے تو اور ہی شدت اس میں آ جاتی ہے. شیطان کیا کہتا ہے انسان کو؟ کفر کرو. پھر فلما کفر قال انی بری من کا, جب انسان اس کے کہنے پہ انکار کر دیتا ہے, کفر کر دیتا ہے, تو کہتا ہے میرا تو تجھ سے کوئی واسطہ ہی کوئی نہیں. کیونکہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے. یہی جملہ ہم نے سورۃ توبہ میں پڑھا تھا، سراقہ بن مالک کی روپ میں آئے ہوئے شیطان کی زبان سے. شیطان کی عادت ہے کہ شروع میں انسان سے گناہ کرنے کو کہتا ہے، اس کو جب وہ کر لیتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کیا بچ جائے گا اس بات کے کہنے سے کہ ہائے بڑا ڈر لگتا ہے اللہ سے، ہائے بڑا ڈر لگتا ہے؟ کہ نہیں. فقان عاقبتہما، پھر ان دونوں کا یعنی شیطان اور اس کی باتیں ماننے والے یعنی اس کے چھیلے چانٹوں کا انجام کیا ہے؟ انہما، کہ بے شک وہ دونوں. یہاں سے تسلیہ کے سیگے شروع ہو رہے ہیں. وہ دونوں یعنی شیطان اور شیطان جیسے کام کرنے والے، کیا ہے ان کا انجام؟ انہما فی النار، وہ دونوں آگ میں ڈالے جائیں گے. کب تک؟ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے. یہ لفظ بہت ہی غلطی کھاتا ہے، ہمیشہ قرآن پاک میں خالدین فیہا آتا ہے. حفاظ کو اس پہ غلطی لگتی ہے، ترجمہ نہ آتا ہو تو واقعی نہیں سمجھ آتا. تو یہ خالدین، خالدن سے تسنیہ ہے، یہ دونوں رہنے والے ہیں اس میں. اگر یہ لفظ آپ کو ترجمے میں آ جائے تو کیا لکھیں گے؟ خالدین، دو ہمیشہ رہنے والے. خالدین ہو تو سب ہمیشہ رہنے والے. فیہا سے مراد ہے جہنم، اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین، یہی ہے بدلہ ظالموں کا. یہاں پہ بات پوری ہوتی ہے، منافقوں اور شیطان کا تقابل کر کے دکھایا گیا، ان کے بیچ کی باتیں دکھائی گئیں، منافقین کی کمزوریاں بتائی گئیں کہ دل سے بزدل ہیں، اللہ سے ڈرنے کی بجائے انسانوں سے ڈرتے ہیں. اہل ایمان کی طرح ان کے سامنے کوئی بلند مقصد نہیں جس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھ کر جلتے کڑتے ہیں، اپنے ہی جیسے لوگوں کو دیکھ کر ان کا دل جلتا ہے کہ یہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی حسد بھی ہے ان کے دلوں میں. اتنی منفی سوچیں رکھنے والوں کو اللہ کی مدد آئے گی؟ جن کے دل غل سے بھرے ہوئے، جن کے دل تفرقوں سے بھرے ہوئے، ایسے لوگ اصل میں اپنا بڑا پن چاہتے ہیں. ہر سردار کا ایک جتھا تھا، ہر بندہ اپنی جو دراہٹ قائم کرنا چاہتا تھا، کوئی کسی کا مخلص نہیں، کوئی کسی سے محبت نہیں رکھتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہا کہ تم تو شیطان جیسے ہو کہ جو ایسے معاملے کرتے ہیں. یہ جو آخری آیتیں کہ شیطان اس کو وعدہ دیتا ہے، اس پہ بعض نے کہا کہ یہ ایسی تمثیل ہے، بعض کہتے ہیں کہ ایک خاص واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک راہب تھا، بہت عبادت گزار تھا، روزہ رکھتا، 10 دن میں صرف ایک مرتبہ افطار کرتا. 70 سال اس نے اسی حال میں گزارے. اب شیطان کو اس پہ بڑا آیا کہ یہ کیوں اتنی عبادت کر رہا ہے، اس کے پیچھے پڑا، اور اس نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا ایک بہت بڑے شکل کی صورت میں، اور اس طرح سے کہا کہ دیکھو میں تمہارا بہت مخلص ہوں. اس کو لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ بہت میرا مخلص ہوگا. خیر اس نے اس کو کچھ جنتر منتر سکھائے کہ یہ دعائیں پڑھو، یہ کرو، بیماروں کو شفا ہو جائے گی، بہت سارے لوگوں کو اس سے صحیح کروا دیا. اب ہوتا کیا کہ راہب جب کسی پہ یہ دعا پڑھتا تو شیطان اسے اپنا اثر ہٹا دیتا، کیونکہ شیطان ہی اصل میں چپکتے ہیں جو جنوں کی صورت میں آتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا، یہ سلسلہ چلتا رہا. اب دیکھیں کہ کتنی لانگ ٹرم پلاننگ ہے شیطان کی. پہلے راہب بنا، اس کو اسی رنگ سے ڈسا جس سے وہ خوش ہو سکتا تھا، پھر اس کو جنتر منتر سکھائے، وہ ہو گئے، کافی عرصہ اس طرح چلتا رہا. پھر ایک خوبصورت لڑکی اس کے پاس بھیجی، پہلے شیطان نے اس لڑکی پہ اثر کیا، جن چمٹے جس کو کہتے ہیں، پھر اس لڑکی کو اس کے پاس بھیجا اور اس کو راہب سے کہا کہ تم اس کا علاج کرو. اب جب وہ علاج ہوا تو اس کو گھر والوں کو اس نے کہوایا کہ اس کو اکیلے چھوڑ دو میرے پاس، پھر اس کا علاج کروں گا. شروع میں راہب ڈرا کیسا نہیں کرنا، لیکن شیطان اس کو اس طرح کی پٹیاں پڑھاتا رہا کہ بالآخر تنہائی میں اس لڑکی کے ساتھ زنا، پھر اس کا قتل، اور اس کے بعد جب وہ بندہ یہ سب کچھ کرا تو اس لڑکی کے گھر والوں کے پاس ہے، بڑا لمبا چڑا واقعہ، کہ اس لڑکی کو دفن کروایا پہلے اس نے کہیں، پھر وہ لڑکی جو تھی اس کے بھائی کسی دوسرے شہر تھے، وہ واپس آئے، انہوں نے اس راہب کے پاس چھوڑا تھا کہ چلو اس کی حفاظت کرے گا، علاج بھی کرے گا. راہب نے جب بتایا کہ وہ مر گئی ہے، شیطان نے کہا کوئی نہیں مری، اس نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا اور اس کو قتل کیا. پھر بھائیوں کو اس جگہ لے کے گیا جہاں اس لڑکی کی قبر تھی، جب قبر خود ہی اس کا الزام ثابت ہو گیا، اب اس کی جان پہ پڑے ہوئے تھے. پھر اس راہب کے پاس آیا، کہنے لگا دیکھو اب بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم مجھے سجدہ کرو، تم اس سے بھی بچو گے، اس سے بھی بچو گے. اور اس نے جب اس کو سجدہ کیا تو وہ اس کا نیک فور اس قال للانسان اکفر، یعنی کہاں ایک نیک پڑھے لکھے تو آپ کہہ لے دین سے جڑے ہوئے شخص کو، کہاں اس نے برے انجام پہ پہنچا دیا. کوئی قرآن پڑھ کے خود کو محفوظ نہ سمجھے اس ہوشیار سے، دشمن بہت ہوشیار ہے. اس طریقے سے انسان کو اپنا بن کے ڈساتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایسی تمام باتیں صرف اگر ہم اپنے عمل کے لیے بھی سن لیں سمجھ لیں تو یقیناً ہم اپنے آپ کو بتا سکتے ہیں. ہمارے لیے اس بات کا خلاصہ کیا کہ کبھی بھی خود کو شیطان کے پنجوں سے آزاد نہ سمجھو، اور جو بات وہ کہتا ہے آنکھیں بند کر کے اس پہ نہ چلو. دیکھو، سوچو، غور کرو، کبھی بھی جھوٹی تسلیوں کے وعدے پہ حق کا ساتھ نہ چھوڑو. کتنے ہی لوگ ہیں جو حق پہ ہوتے ہیں لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کو حق سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ دوسرا رکوع پورا ہوتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس رکوع سے کیا سیکھا. پہلی بات ہے کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا سیکھا اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آیا. دوسری بات، ناپسندیدہ چیزیں کچھ دیکھی اس رکوع میں، منافق بننا، کفر کرنا، کافروں کی مدد کی یقین دہانی کرانا، لوگوں سے ڈرنا اور سمجھ نہ رکھنا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ رب العالمین. سو ڈیئر سسٹرز، کیا سیکھا ہم نے؟ ابھی بریک کے بعد سے ایک ایک بات لکھیں تاکہ اس کو سم اپ کر سکیں کہ آج کے لیسن سے ہم اپنے عمل کے لیے کیا چیز لے کر جا رہے ہیں. جی نفاق کا ٹاپک جب کبھی بھی آتا ہے، یہ ایسے لوگوں کا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اس کو سمجھ کے انسان کو کتنا ڈر لگتا ہے نا. پھر ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. بالکل، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمیں حق بات کہنے سے رکنا نہیں چاہیے. جیسے ہم نے پیچھے کی تفاصیل کے اندر بھی دیکھا کہ انسان کب لوگوں سے ڈرنا شروع ہوئی، ان کے آگے حق بات نہیں کہہ سکتا، جب وہ ان کے اتنے احسانات لے لیتا ہے یا اتنا زیادہ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونے لگتا ہے، اللہ پر توکل نہیں رہتا، تو پھر انسان اس طرح سے کمزور ہونے لگتا ہے نا. باقی سب لوگوں نے کیا سیکھا؟ ایک ایک بات لکھیں کوئی. جی ایک ایک بات لکھیں کوئی کہ کیا سیکھا آپ سب نے آج کی تفصیل. ڈونٹ گیٹ ڈیسیوڈ بائی دا ڈیسیور. بالکل، کہ شیطان تو ہمیں دھوکا دینا چاہتا ہے اور شیطان کے جو چیلے ہیں مختلف وہ بھی، لیکن ہمیں بہت کوشش رہنا. جرس صرف حق سے پیدا ہوتی ہے، بالکل ٹھیک، اور جب حق ہمارے دل میں آ جائے تو ایمان اتنا سچا ہو تو کسی سے ڈر نہیں لگتا. منافق بزدل ہوتا ہے، بالکل صحیح، اور دل کی تنگی دور کرنی ہے انشاءاللہ خود. اور شان کی چالوں کے، شیطان کی چالوں کے بارے میں آپ نے سیکھا. یس اینڈ لو اہل ایمان، بالکل صحیح، کہ ہم ایمان والوں سے محبت کریں، ان کے اپوزٹ لوگوں کی اپنی کوئی ضرورت یا اپنی کوئی ریکوائرمنٹ کی وجہ سے ان کی نا اپوزیشن میں چلے گئے. نفاق اور دشمن کے ٹاپک لیڈ کر کے اللہ تعالیٰ پر توکل انکریز ہو جاتا ہے. گڈ، اچھی بات ہے کہ انسان پر مزید اپنے آپ کو اسٹرینڈن کرے نا. شیطان کی اسلام دشمنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بالکل صحیح. اینڈ نیور کریٹیسائز دی صحابہ، بالکل. اپنے دل کو اللہ کے کام کے لیے کھولنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور کینہ بغض نہیں رکھنا. ہیو ٹو انٹر اسلام فلی. ویری گڈ، ویری گڈ پوائنٹ کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. اور یہ چیز بڑی اہم ہے واقعی میں، کہ جو نفاق ہوتا ہے وہ بہت آہستہ آہستہ سیپ کرتا ہے انسائڈ. قرآن پڑھنے کے باوجود خود کو محفوظ نہ سمجھیں، اٹس اے لائف ٹائم پروسیس آف اصلاح اینڈ عمل. بالکل صحیح آپ سب نے لکھا، الحمدللہ رب العالمین. ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے لیکن ٹائم ہمارا چونکہ مکمل ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ ہم یہیں اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیر واحسن الجزا. اللہ تعالی ہم سب کو نفاق سے بچائیں، ہمیں بہترین ایمان دیں، ایسا ایمان کہ جس کے آگے شیطان کے کوئی بھی وار ہم پر نہ چل سکتے ہوں. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. ان شاء اللہ سسٹر ہمارا تو ٹھیک ہے، آپ کل کے لیے ریڈی رہیں، آپ کو دیں گے ریکیپ کا چانس. ٹھیک ہے، چلیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.